نياركو أمي تلاوتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خسروا الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئتا، جب تم ملو کسی دستے سے، فثبتوا، فئتا جماعت کو کہتے ہیں، مگر فوج میں جماعت کو دستہ بھی کہتے ہیں، تو جب کسی فوجی دستے سے تمہاری مٹھ بھیڑ مٹھ بھیڑ ہو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرن بہت، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جو لڑائی کے دوران ذکر اللہ ہے، اس سے ثبات قدم عطا ہوتا ہے، اور ثبات قدم کو پہلے حکم دیا گیا ہے، بعد میں طریقہ کار سمجھایا گیا ہے کہ فثبتوا صرف کہہ کر سن لینے سے نہیں ثبات عطا ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو پھر تمہیں ثبات قدم نصیب ہوگا، اور کامیابی بھی اسی کے نتیجے میں ہوگی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ایسا نہ ہو کہ تم کمزور پڑ جاؤ، یعنی دراصل پھسل جاؤ کا لفظ ہے. پھسل جاؤ سے مراد یہاں یہ ہے کہ تم اپنی جس جگہ قائم ہو اس پر قائم نہ رہ سکو. فثبتوا کے مقابل پر فتفشلوا فرمایا گیا ہے کہ تمہیں تو ہدایت ہے کہ تم ثابت قدم رہو، اگر تم آپس میں لڑو گے تو ثابت قدم نہیں رہ سکو گے، بلکہ اپنے مقام سے ہٹ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارے روب کی ہوا نکل جائے گی. روب کی ہوا ہوا کرتی ہے، وہ اگر نہ رہے تو کچھ روب بھی باقی نہیں رہتا. تو رِيحُكُمْ میں عربی میں روب کی ہوا مراد ہے. وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں مضمون تو جنگ کا چل رہا تھا، لیکن جنگ کے دوران تو عام طور پر تنازع نہیں ہوا کرتے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑتا لڑتا آپس میں جھگڑے ہو جائیں اور اس سے نقصان پہنچ جائے. یہ مستقل ہدایت ہے جس کا بالآخر مقابلوں کے وقت ضرور اثر پڑا کرتا ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں لازم ہے کہ تم ایک جان بن کے رہو، اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو. جو قومیں جھگڑے کرتی ہیں ان کا روب باقی نہیں رہتا، اور ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے وہ صفات جو امن کی حالت میں تمہیں عطا ہوتی ہیں، وہ جنگ کی حالت میں تمہارے کام آتی ہیں. یہ وہ مستقل تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فثبتوا کے حکم پر تم عمل کر سکو گے، اور صبر سے کام لو. اب صبر کا معنی پہلے بھی بارہا ذکر گزر چکا ہے. ایک تو ہے کسی ظلم کے نتیجے میں انسان واویلا نہ کرے اور ہمت کے ساتھ اس دکھ کو برداشت کرے. ایک ہے نیکیوں پر قائم ہو اور انہیں جان ہاتھ سے نہ چھوڑے کسی قیمت پر، اور دوسرا ہے ثبات قدم کے معنوں میں کہ مقابلے میں سختی ہو اور پھر بھی انسان صبر کے ساتھ اس سختی کو برداشت کرتا چلا جائے اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھائے. تو یہ سارے معنی یہاں جمع ہیں. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو نکلے، من دیارہم، اپنے وطنوں سے، بطھران، اکڑتے ہوئے، وریان ناسے، اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے رستوں سے رستے سے روکنے والے تھے، روک رہے تھے. جو خدا کے رستے سے روکنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں. ایک تو خدا کی طرف بلانے والے، وہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو ان میں یہ صفات نمایاں ہوتی ہیں. جو روکنے والے ہیں ان میں اکثر دکھاوے کی خاطر آتے ہیں، اور دوسرا ان میں تکبر، ذاتی تکبر اور جو اکڑ، کیا کہتے ہیں اس کو، پھونک ہیں، اکڑ پھونک جو ہے وہ ان میں نمایاں ہوتی ہے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ بما جو کچھ بھی، یعملون عمل کرتے ہیں، محیط اس پر محیط ہے. یہاں بما کا مطلب ہے جو وہ کرتے ہیں اس پر. بما یعملون کا مطلب اکٹھا لفظ ہے نا، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں اس پر محیط، اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور وہ وقت جب شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھائے اعمالہم ان کے اعمال. زینہ لفظ واحد ہے، جو فعل واحد ہے، مگر اس کے بعد جو اس کا فاعل ہے وہ جمع ہے، اس لیے فعل واحد کے بعد جب فاعل جمع ہو تو ترجمہ جمع میں ہی کیا جاتا ہے، تو دکھایا کی بجائے دکھائے کہنا پڑے گا. یہاں ترجمے کی بحث نہیں، عربی میں بھی ہمیشہ جمع ہی مراد ہوتی ہے یہاں. فَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان جو اس کا فائل ہے زینہ کا، اس نے خوبصورت کر کے دکھائے ان کے اعمال، ان کو، لہم ان کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں میرے ناس لوگوں میں سے. وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِيَتَانِ، پس جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی آمنے سامنے ہوئے، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، اور اس نے کہا میں تم سے بری ذمہ ہوتا ہوں، میں تم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. بری میں یہ سارے معنی ہیں. انی ارا ما لا ترونا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں یقیناً اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ پکڑ میں بہت سخت ہے. یہ واقعہ کیا ہے، شیطان سے کون مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بن جوشم وہ شیطان تھا جس نے پہلے ان کو بھڑکایا، اکسایا اہل مکہ کو، اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہیں شامل حال رہے گی. اور جب اس نے جب لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے تو پیچھے پھر گیا. یہ روایت بعض مفسرین نے بیان کی ہے، مگر میرے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سراقہ بن مالک بن جوشم وہی شخص ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد انعام کی لالچ میں اپنا گھوڑا آپ کے پیچھے دوڑایا تھا، اور قریب تھا کہ پاس پہنچ جاتا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنسے اور یہ گر گیا. پھر وہ اٹھا، اس نے پھر تیروں سے فال لی اور فال اس کے خلاف نکلی، لیکن لالچ اتنی تھی کہ پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، پھر پیچھے پہنچا اور پھر گھوڑے کے اگلے پاؤں دھنس گئے اور یہ گر گیا. اور اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور کہتا ہے کہ آپ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، ذرہ بھر بھی خوف یا گھبراہٹ کے کوئی اثر آپ کے آپ پر ظاہر نہیں ہوئے، جبکہ حضرت ابو بکر اس آواز کو سن رہے تھے اور بار بار پریشانی میں کہ کوئی شخص ہم تک پہنچ نہ جائے آپ دیکھ رہے تھے مڑ مڑ کے. کہتا اس وقت، یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اترا، میں نے پھر گھوڑے پر چڑھتے ہوئے ان کو صلح کی آواز دی اور کہا، تیر پھر بھی دوبارہ بھی ڈالا ہے اس نے اور خلاف پھر نکلا، تو ان دونوں باتوں سے مل کے گھبرا گیا. دوبارہ اس نے گھوڑے پر چڑھ کے صلح کی آواز دی تو آپ ٹھہر گئے. اس نے قریب جا کر یہ کہا کہ میں تو اس نیت سے نکلا تھا، یہ میرا ارادہ تھا، مگر یہ کچھ مجھ سے ہوا ہے، اس لیے میں اس ارادے سے باز آتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ہو جانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کچھ بننا نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ واقعہ نہ گزرتا. اس لیے آئندہ زمانے کے لیے مجھے امن کی تحریر دیں. اس پر اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم یا غلام اس بات پر مامور تھا کہ جب آپ غار میں چھپے ہوں گے تو وہ سامان خوراک وغیرہ لے کر آگے جا کر آپ سے مل جائے اور کسی معین جگہ پر وہ انتظار کرے. چنانچہ یہ جو واقعہ ہے سراقہ بن مالک کا، یہ اس غار سے نکل جانے کے بعد کا واقعہ لگتا ہے. سارے تو لوٹ چکے تھے، اس کو پتہ لگ گیا تھا کیونکہ کسی نے دیکھنے والے نے دیکھ لیا تھا اس کے قبیلے میں سے کہ ساحل کے کنارے کنارے کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو اس کو شک پڑا. اس نے کہا نہیں گیا میں، وہ محمد نہیں ہو سکتے، وہ تو نہیں ہیں. اور پھر چپکے سے اپنی بیوی کو کہا کہ گھوڑا میرے پچھواڑے سے نکالو گھر کے، اور اس پر یہ اکیلا دوڑ کے انعام کی لالچ میں تاکہ کوئی شریک نہ ہو یہ وہاں پہنچا تھا. یہ روایت میں بیان کرتا ہے کہ ساتھ ایک تیسرا بھی تھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو رسد وغیرہ لے کر پہنچا ہوا تھا اور اس کو لکھنا آتا تھا. کیا نام تھا اس کا، کچھ پتہ کسی کو یاد ہے؟ عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا، اس کو لکھنا آتا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن کی تحریر لکھوائی اور وہ اس کو دی، اور جب یہ مڑا ہے تو پھر اس کو آواز دے کر کہا ہے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب قیصر کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. کہتے میں حیرت سے دیکھا، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں؟ کہتے میں نے پوچھا، اس کسرا کی بات کر رہے ہیں جو فلاں کا بیٹا ایران کا بادشاہ؟ اس نے کہا ہاں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ واقعہ جس کے ساتھ گزر گیا ہو، کم سے کم میں نہیں مان سکتا، تحریریں بھی لے بیٹھا ہو، جس کو کسرا کے کنگنوں کی خوشخبریاں دی گئی ہوں، جس نے اتنا بڑا موزہ دیکھا ہو کہ وہ شیطان بن کر سب کو ابھارے اور اہل مکہ کو لگائے آگے، اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا تھی جو یہ کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے روایت والوں نے لازماً کوئی غلطی کی ہے، یہ شخص ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس واقعہ میں کسی جگہ فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور شیطان ایسا ہوگا جو طاقتور بھی ہو، اور عرب سرداروں میں سے ضرور کوئی ہوگا ایسا جو انگیخت کرنے والوں میں ہوگا، اور آخر وقت پر پھر وہ گھبرا گیا ہے اور پیچھے ہٹ گیا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ روایت بھی مسلمہ سیرت کی کتابوں میں ہر جگہ چلی آ رہی ہے، وہ قبول کے لائق نہیں ہے. یہ دو واقعات ایک شخص کے متعلق نہیں ہو سکتے. اور پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس میں اتنی طاقت اتنی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی کہ اہل مکہ اس کے سہارے چل رہے ہوں، وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ تو مکن بھی نہیں تھا، یہ تو باہر کے کسی قبیلے کا آدمی تھا. یہ واقعہ دوسری طرف یہ بات بتاتا ہے، یہ یعنی یہ اسلوب بیان، یہ قرآن کریم بسا اوقات شیطان کا لفظ انسانوں کے متعلق استعمال کرتا ہے. ہم جب تفسیری رنگ میں یہ کہتے ہیں تو دوسرے عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی کھینچ تان کر کے قرآن شیطان کے اس تصور کو نہیں ماننا چاہتے جو وہ ان کے دل میں ہے، اس لیے انسانوں پر اس کا اطلاق پر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ شیطان کا تصور وہ تصور ہے جو آدم کے حوالے سے ملتا ہے یا کچھ اور ہے؟ فرماتا ہے جب شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھائے اعمالہم، ان کے اعمال، وقال لا غالب لکم اليوم، اور کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس لوگوں میں سے، انی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مطمئن رہو۔ فلما ترات الفیتان نقص علی عقبیہ، جب دو لشکر آپس میں ملے یعنی ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی، میں نے کہا مٹھ بھیڑ تو نہیں ہوں، مٹھ بھیڑ ہوتی ہے، مٹھ بھیڑ نہیں ہوتی، آپ نے مٹھ لکھا ہوا یہاں ترجمے میں، وہ لکھنے میں غلطی رہ گئی۔ یہاں نقص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہا میں تم سے بری ذمہ ہوتا ہوں، انی ارا ما لا ترونا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت پکڑے بہت سخت۔ شیطان یہ کہہ سکتا بات میری توبہ، میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان بدبخت کہاں اللہ سے ڈرتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ ابھار کر پھر کہہ کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ صاف پتہ چل رہا ہے کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، اور شیطان کا لفظ انسان پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جنگ بدر ہی کا، ہو سکتا ہے وہ شخص ہو اور وہ سوراخہ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ ایک سردار اس کو جو ہوشیار تھا کافی، اس لحاظ سے کہ وہ اس کے متعلق یہ اطمینان کر سکتے تھے کہ دبے پاؤں چلا جائے گا، حالات دیکھ کر واپس آئے گا، ان کو بتائے گا کہ لشکر کیسا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا جاؤ اور جا کے جائزہ لو کناروں پر سے ہوشیاری کے ساتھ کہ وہ کیسے ہیں اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ گیا، اس نے مخفی طور پر کسی جگہ سے چھپ کر ان کا جائزہ لیا، ان کی تعداد بھی کم و بیش گن لی، یعنی 313 تو نہیں کہا ہوگا مگر یہ بتایا کہ وہ تو چند ہیں اور کمزور بھی ہیں، ان میں میں نے بوڑھے بھی دیکھے، کمزور بھی دیکھے، ان میں ایسے بھی تھے جو پوری طرح مسلح نہیں ہیں، اکثر پیدل ہیں، تو بہت کمزور حالت ہے لشکر کی، لیکن ہارو گے تم جیتیں گے وہ۔ اس نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نقشہ اور کھینچ رہے ہو، نتیجہ اور نکال رہے ہو؟ اس کا جواب اس نے دیا، وہ بڑا معقول تھا، اس نے کہا میں نے 300 یا جو کچھ بھی عدد تھا وہ سپاہی نہیں دیکھے، 300 موتیں دیکھی ہیں، اور موتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ بہت عظیم الشان ایک نفسیاتی نقطہ تھا جو اس نے بیان کیا۔ اس نے کہا وہ لوگ جو مرنے کے لیے آ گئے ہیں انہوں نے تو بھاگنا نہیں ہے، اور تم جینے سے محبت کرنے والے لوگ ہو، اور جن کو زندگی سے محبت ہو وہ موت پر فدا ہونے والوں سے پر غالب نہیں آیا کرتے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے جو واقعتاً قابل قبول ہے اور اس میں بڑی گہری حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے وہی شخص ہو جو پہلے بد ارادے سے ساتھ نکلا ہو، پھر جاسوسی کے لیے بھی گیا، اس نے جو عزم دیکھا ہے وہاں، اس کے نتیجے میں اس نے توبہ استغفار کیا ہو۔ تو یہ وہ کون تھا، یہ میرے یاد نہیں نام اس کا، اب چیک کریں کیا وہ سوراخی کی طرف منسوب کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف، لیکن وہ سردار ہے جس جو امکان ہے کہ یہاں شیطان سے وہ مراد ہو۔ اور سوراخی کے متعلق پھر یہ کہتے ہیں پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا، وہ تو ہو گیا تھا، اس شخص کے متعلق پتہ نہیں کہ مسلمان ہوا کہ نہیں، مگر یہاں صرف اتنا ذکر ہے، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے، ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے یا مغرور کر دیا ہے۔ ایک ہی بات ہے، مغرور بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، انہوں نے کہا غرہ ہا اولائے دینہم، یہ غرہ کا جو مضمون ہے یہ اس روایت سے ملتا جلتا ہے، ان کے چال چلن میں اس وقت جب وہ حملہ آور دشمن سے ٹکرانے کے لیے تصادم کے لیے تیار تھے، ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی اور طاقت کا احساس تھا، اس لیے ان کے لیے غرہ کہنا بمعنی غرور کے اور غرہ کہنا بمعنی دھوکے کے دونوں طرح جائز ہے۔ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ فیصلہ اس پہلے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے اور نتیجہ خدا یہ نکالتا ہے وہ میں یہ توکل علی اللہ ہے، ہاں جو اللہ پر توکل کرنے والا ہو اس میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے۔ فإن اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اس بات پر کہ جو چاہے کر دکھا دے، عزیز میں نے بزرگی والا بھی ہے اور غالب بھی ہے، طاقتور بھی ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ بولو ترا، حکمت کی باتیں تو پہلے سب گزر بھی چکی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز حکیمانہ حسن مکر سے کام لیا۔ ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور اگر تو دیکھ سکتا وہ وقت جب فرشتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو موت دیتے ہیں، ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں اور ان کے چہروں پر ٹھوکریں لگاتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور گویا یہ کہتے ہیں کہ لفظ یہاں نہیں مگر اس میں شامل ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ بغیر یہ کہے کہ وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بیان ہو جایا کرتا ہے، وذوقوا عذاب الحریق، اور جلنے کا، جلن کا یا جلنے کا عذاب چکھو، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کیوں جی؟ موت کے وقت جو ایسے مجرم جو خاص عذاب کے لیے چن لیے گئے ہوں خدا کی طرف سے، ان کو فرشتے موت کے دوران ہی آ کر ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ اشرف صاحب کو کوئی بات آ رہی ہے بتا دیں، بے شک بعض صاحب بہت اچھی سی باتیں سوچتے ہیں آپ۔
سردار مراد ہیں، سردار بھی
مرنے والے کے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے
بڑے آدمی
ان کے سرداروں کو مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت
جو بڑے آدمی
جو مر رہا ہو اس کے سردار کو مارتے ہیں،
جو ان میں لیڈر ہوں جو بڑے ہیں ان کو مارتے ہیں،
مر کوئی اور رہے مار کسی اور کو رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یہ تو وفل لذینا کفرو، یہاں تو سردار مراد نہیں، کفرو وجوہہم و ادبارہم، کیوں جی اور کوئی ہے کسی کو ذہن؟ ہاں
تو ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی پچھلی زندگی بھی مطلب ناکام ہوئی ہے اور آگے کی بھی۔
ہاں یہ اچھا خیال ہے اور کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہی لگتی ہے، اور کوئی
آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔
ہاں آگے سے پیچھے سے کس طرح مارتے ہیں اس کو؟ وجوہہم ہوتا ہے جو ان کے سامنے ہو، اور پیچھے جو پشت پناہی کرتا ہو، یا وہ جو پیچھے رہ گیا ہے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو اس وقت حسرت پیدا ہوتی ہے بڑی سخت، جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی ان کے لیے سزا بن جاتا ہے، اس کی یاد ان کو چوٹیں لگاتی ہے، اور جو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کل ہمیں ملنے والا ہے وہ ان کو اسی وقت سزا دینی شروع کر دیتا ہے، اور وزربو کی یعنی یزربونا کی تفسیر ہے ذوقوا عذاب الحریق، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک جلن کا عذاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جو جلن ہے وہ حسرتوں کی جلن ہے دراصل اس موقع پر، تو حریق کا عذاب اب چکھو، جو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو خود تم پر لانتیں ڈال رہا ہے، اور اس کی حسرت موت کے وقت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، انسان پہچان لیتا ہے جو سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کھڑی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کوئی نیک اعمال ایسے نہیں کر سکے جن کے نتیجے میں تسلی سے روانہ ہو، تو یہ عذاب الحریق وہیں شروع ہو جائے گا، اور اس لیے چکھو کا لفظ وہاں کے لیے استعمال ہوا ہے، بعد میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، مگر موت کے وقت کی بے چینی کا ذکر ہے، اور فرشتے مارتے ہیں مرادی ہے، فرشتے ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں وہ چیزیں اٹھا دیتے ہیں، ان کو ان کی توجہ اس طرف پھیر دیتے ہیں کہ تمہارا پیچھے کیا رہ گیا ہے، آئندہ تمہیں کیا امید ہے، اور اس وقت کی جو بے قراری ہے وہ بہت سخت جلن کا عذاب ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ دیکھ لیں، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ کچھ ہے جو تم نے خود آگے بھیجا ہے، وہ اس وقت تمہیں دکھائی دینے لگے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کے متعلق بھی مفسرین کو مشکل پڑی ہوئی ہے، یعنی اس کو اس مسئلے کو وہ حل کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں اور کئی تجویزیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ ظلام نہیں ہے، ظلام کہتے ہیں بے حد ظلم کرنے والا، شدید ظلم کرنے والا، اور عبید کہتے ہیں یہ مسکین بندے بیچارے، بالکل وہ جن میں کچھ بھی نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، بڑا اچھا سا لفظ ہے، یہ نمانوں پر، یہ لفظ نمانا یہاں بہت اچھا ٹکتا ہے، کہ اللہ نمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ظلم کرنے والا نہیں ہے، کم کرنے ظلم کرنے والا ہے، بہت نہیں ہے تو تھوڑا بہت تو کر لے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ جب نفی میں مبالغہ استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بارہا اس کی مثالیں ہیں، تو مراد ہے ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں، ظلام کا مطلب ہے نہیں کے ساتھ یہ بنے گا، ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور دوسرے لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ عبید کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ نمانے ماتر ساتر بیچارے غریب لوگ، ان کے کچھ بھی نہیں ہے بندوں کے پاس، ایسی حالت میں کون ظلم کر سکتا ہے، اور پھر ان پر حد سے زیادہ ظلم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس طرح وہ کچھ اس کے مضمون کے لیے ایک قابل قبول صورت پیش کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ قطعی بات ہے، یہ ثابت شدہ اصول ہے کہ جب نفی آئے کسی مبالغے کے سرے پر تو اس کے منفی معنی میں اسی قدر شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ بندوں پر، غریب مسکین بندوں پر حد سے زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، یہ ترجمہ درست ہے کہ اپنے مسکین بندوں پر ادنا سا بھی، ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، داب کہتے ہیں طریق، ان کے اسلوب، داب آل فرعون، فرعون کی قوم کے اسلوب یا ان کے طریقہ کار کی طرح، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے قبیل پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، یقین اللہ تعالیٰ بہت قوی اور سخت پکڑ میں بہت سخت ہے۔ یہاں انکار کر پر پکڑنے کی بات نہیں ہے، بے جنوب ہم پکڑنے کی بات ہے، لیکن ان جنوب پر گرفت کا محرک ان کا انکار ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو خدا تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کے فلسفے کے اس کو سمجھانے کے لیے پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بسا اوقات قومیں گناہوں میں مبتلا رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتا، روزمرہ کے دستور میں دنیا میں ان کو کھلی چھٹی ملی رہتی ہے۔ ہاں مرنے کے بعد ان کی جزا سزا ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب خدا کے انبیاء آتے ہیں اور وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں مگر اپنے گناہوں کے سبب پکڑے جاتے ہیں۔ یعنی محض انکار نہیں ہے، انکار محرک بن جاتا ہے، ان کو ایسی حالت میں لا کھڑا کرتا ہے جہاں پھر خدا کی پکڑ ان کے اپنے اعمال کے ذریعے ان پر وارد ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جو تمام انسانی زندگی پر ہمیشہ ثابت ہوتا صادقاتا دکھائی دیتا ہے۔ بے شمار ایسی قومیں ہیں جو گناہوں میں ملوث رہیں، گزر گئیں، کچھ بھی نہیں ہوا، مگر جب نبی آیا ہے اور انکار ہوا ہے تو پھر وہ پکڑے گئے ہیں اپنے گناہوں کے سبب سے۔ اس وقت ان کے گناہ ان پر مسلط ہو گئے اور ان کو ڈھیل نہیں دی گئی، اپنے گناہوں کے نتیجے سے ان کو بچایا نہیں گیا۔ یہ مضمون زیادہ تفصیلی ہے چونکہ حوالوں کے ساتھ بیان ہونے والا، اس لیے مختصر صرف اتنا بتاتا ہوں کہ آپ تاریخ پر غور کریں تو آپ کو یہی نتیجہ نظر آئے گا کہ اخذہم اللہ بذنوبہم میں ان کی بدعمالیوں کے نتائج مراد ہیں جو ان کو پکڑتے ہیں۔ اب جنگیں ہوتی ہیں سود خوری کے نتیجے میں، سودی نظام کے نتیجے میں، ایک لمبے عرصے تک سودی نظام جو ہے وہ قائم رہتا ہے، لیکن پکڑ کے اس وقت آتے ہیں بعض دفعہ اوقات جب خدا کی طرف سے ایک پیغمبر آ گیا ہو اور اس وقت وہ ان کے گناہ پکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد جنگ عظیم اول ہوئی ہے، جنگ عظیم ثانی ہوئی ہے، جنگ عظیم ثالث کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو جب خدا کی طرف سے ایک پیغمبر آ جائے اور تنبیہ کر دے تو اس وقت پھر ان قوموں کے گناہ خود ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں عذاب کی صورت میں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، فرمایا داب آل فرعون پر غور کر لو اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی غور کر لو کہ اسی قسم کے فعل پہلے بھی کیا کرتے تھے، مگر جب پکڑے گئے تو اس وقت پکڑے گئے جب خدا کا پیغمبر آیا اور اس کا انکار کر دیا۔ پیغمبر کے انکار کے وقت کیوں پکڑے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ پیغمبر اس وقت آتا ہے جبکہ وہ اپنے گناہوں کے سبب اپنے ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے آتا ہے، ان کو ہلاک کرنے نہیں آتا۔ اس لیے ان کی آواز کو نظر انداز کر دینا اور نہ سننا ایسے ہی ہے جیسے انسان کو، کسی انسان کو جو چٹان کے کنارے پر کھڑا ہو گرنے کے لیے، اس کو آپ آواز دیں اور وہ نہ رکے اور اسی طرح بک ٹوٹ بھاگا چلا جائے آگے کی طرف کنارے تک پہنچنے کے باوجود نہ رکے، تو اس میں کس کا قصور ہوگا، آواز دینے والے کا اور یا اس کا؟ بس بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے۔ سزا تو ملی ہے لیکن ان معنوں میں نہیں ملی کہ اس کے انکار کی وجہ سے اوپر سے سزا ہوئی ہے، اس کے انکار کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں مارا گیا، جو ہلاکت کے سامان اس نے خود کیے تھے اپنے لیے ان سے بچ نہ سکا۔ یہ ہے مضمون۔ فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انما علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی کسی نعمت کو تبدیل نہیں کیا کرتا، انسان خود اپنے ہاتھوں تبدیل کرتا ہے تو اللہ پھر تبدیل ہونے دیتا ہے اس کو. جو بھی انعام کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو ان کو اٹھایا نہیں کرتا، مگر حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب ان کے دلوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں اور انعامات کے غلط استعمال کرنے لگتے ہیں تو تب ان کے انعامات جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں بقدر تبدیلی قلب. ایک مغیرن نعمت کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک یغیروا ما بانفسہم ہے. نعمت کی تبدیلی، نعمت کو ایک مصیبت میں تبدیل کر دینا، اس اندرونی تبدیلی پر منحصر ہے جو نعمت سے ناشکری کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتی ہے. جب دل بگڑ جائیں تو نعمتیں بھی بگڑ جاتی ہیں پھر. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اگر دلوں میں پاک تبدیلی پیدا ہو جائے یا دل سے مدد کے لیے پکار اٹھے تو پھر بھی ایسے لوگ بچائے جا سکتے ہیں. اب اسی آیت کو دہرایا گیا ہے جو پہلے تھا، پہلے تھی ایک حصہ اس کا، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم. فرمایا فرعون کی قوم سے بھی ایسا ہی سلوک ہوا تھا، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی ایسا ہی سلوک ہوتا چلا آیا ہے. بس اے اہل مکہ اور اے اہل عرب یا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم سے بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، یہ مراد ہے. کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہ پہلے ہی تیار تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے. جب انہوں نے ہمارے نشانات کا انکار کر دیا تو ہم نے ان کے گناہوں کے ذریعے ہی ان کو پکڑ لیا، باہر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں تھی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہر ایک ان میں سے ظالم تھا. یہ وہ تمام ظالم لوگ تھے. اصل میں یہاں جو غرق کا تعلق بدعمالیوں سے ہے، یہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بدعمالیوں سے تو نہیں وہ ڈوبے، وہ تو دریائے نیل میں ڈوبے تھے یا سمندر میں ڈوبے تھے. تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جب اپنی بدعمالیوں میں غرق ہو جاتے ہیں تو زندہ رہنے کے اہل نہیں رہتے. وہی غرقابی ان کی اندرونی کیفیت جس کا ذکر گزرا ہے، یتہ یغیروا ما بانفسہم، وہی ان کی بیرونی ہلاکت کا موجب بنا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس اندرونی ہلاکت کو ظواہر میں تبدیل کر دیتا ہے، ظاہری صورتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ان کو دکھاتا ہے کہ تم یہ ہو چکے ہو، تم بدیوں میں ایسا غرق ہو گئے ہو کہ تم میں نیکی کا کچھ مزاج باقی نہیں رہا، تم ایسے بدحال تک پہنچ گئے ہو کہ تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. بس حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ بظاہر آسمان سے اترا اور زمین سے نے اس کو اگلا، لیکن پھر حقیقت نوح کی قوم کا نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہو جاؤ، جب گناہ تمہارے اندر سے بھی ابلیں اور اوپر سے بھی تم پر گناہ اتر رہے ہوں، پھر خدا اس کی تصویر دکھا دیتا ہے تمہیں. اور یہ تصویر دکھانے سے پہلے ایک نبی ایک تنبیہ عام کر دیتا ہے. بس عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس طرح تنبیہ بن کر تنبیہ کے بعد آیا کرتے ہیں، کچھ عذاب ہیں جو تنبیہ اگر نہ بھی ہو تو جب یہ مرض حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر غرق ہو جایا کرتے ہیں، اٹھ جایا کرتے ہیں. لیکن تنبیہ صاف بتا دیتی ہے کہ ایک آنے والے نے خدا سے کچھ علم پایا ہے تو وہ حالات بتائے ہیں، جو ایک فلسفی نہیں بتا سکتا. اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے، اس مضمون کو سمجھیں تاکہ آپ ایک سچے کی پہچان میں اور ایک فلسفی کے اندازوں میں فرق کر سکیں. حضرت نوح کے زمانے میں جو کچھ ہوا، آج ہم غور کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہلاک ہونا ہی تھا، ان میں زندہ رہنے کے آثار باقی نہیں رہے تھے. ان کی عادتیں ایسے تھیں جب قوم میں داخل ہوں وہ ہلاک ہو جا کرتی ہے. لیکن کوئی فلسفی اس واقعہ سے پہلے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا تھا کہ چونکہ یہ غرق ہو چکے ہیں اس لیے یہ غرق ہوں گے. یعنی ظاہری طور پر بھی ان کو آسمان کا پانی اور زمین سے ابلنے والا پانی دونوں مل کر غرق کر دیں گے. کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, اس کا اندازہ کوئی فلسفی نہیں کر سکتا. یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ زندہ رہنے والے چلن نہیں ہے, ان لوگوں نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے. حضرت نوح کے معاملے کے وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ باتیں بیان کی گئیں جو ان کے گناہوں کے نتیجے میں ایک نبی تو سمجھ سکتا تھا جس کو خدا نے بتایا ہو, ایک عام آدمی وہ قطعی طبی نتیجہ خود نہیں نکال سکتا تھا, مگر ہلاکت کا نکال سکتا تھا. کئی فلسفی کہتے ہیں اب جب تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہ تو زندہ رہنے والے لوگ ہی نہیں تھے, یہ چال چلن بھی نہیں تھے, یہ اپنی آخری انتہائی ہلاکت کی شکل کو پہنچ چکے تھے. لیکن پومپے میں, یا پومپیائی بھی اردو میں لکھا جاتا ہے, وہاں جو واقعہ گزرا ہے اس میں یہ تو کوئی فلسفی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان میں لاوا پھوٹے گا اور ان پر زلزلے کا عذاب اور زمین جو اگلے گی اس کے اندر غرق ہو جائیں گے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. مگر یہ اب لکھتے ہیں کہ وہ قوم ایسی عیاشی کی حالت کو پہنچ چکی تھی کہ ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہی تھی, ہر قسم کی بدیاں جو آج سوچی جا سکتی ہیں اس زمانے میں بھی موجود ہو گئی تھیں ان کے اندر, عیش و عشرت کی انتہا تھی. مگر بعید نہیں کہ اس سے پہلے ان میں بھی کوئی نبی آیا ہو. اگر نبی آیا ہوگا تو پھر تبھی واقعات سزا بن جائیں گے, اور ثبوت یہ ہوگا کہ اس نے تبھی واقعات کے ظاہر ہونے سے پہلے, ان کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ان کو بتا دیا ہوگا کہ تم سے یہ ہو جانا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کو سمجھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کئی لوگ تبھی عذاب اور خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب میں فرق نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا زلزلے آئیں گے, کب زلزلے نہیں آتے, دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں, ستارے بھی ٹوٹتے ہیں, یہ باتیں بھی ہوتی ہیں, وہ باتیں بھی ہوتی ہیں. مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نقشہ کھینچا دنیا کی ہلاکت کا, کوئی دنیا کا فلسفی اس قوم کے جتن دیکھ کر جو اس وقت کے زمانے کے جتن تھے, یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا تھا کہ اس طرح ہلاک ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نقشہ کھینچا اس میں مثلا تین باتیں نمایاں طور پر بتاتا ہوں آپ کو. ایک یہ ہے کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں, نیول وارفیئر, اس کے متعلق بڑی تفصیل سے نقشہ کھینچا گیا ہے. اور اس سے پہلے فیصلہ کن عالمی نیول وارفیئر کا کوئی تصور نہیں تھا. دوسرے آسمان سے آگ برسنے کا ذکر, کہ میں آسمان سے آگ برستا دیکھتا ہوں, اور یہ ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے کی پیشگوئی ہے. 1901 اور 1905 کے درمیان جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا اور کشوف ہیں ان میں یہ آسمان سے آگ برسنے کا ذکر ملتا ہے. اور 5 میں جب جہاز ایجاد ہوا ہے اس وقت اس کی حیثیت ہی اتنی معمولی تھی کہ کوئی جہاز کا ایجاد کرنے والا بھی یا جس ملک میں اس کا تجربہ ہو یعنی امریکہ میں, وہ بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ولیم رائٹ بردرز نے جو تماشا سے نکالا ہے یہ کسی زمانے میں لوگوں پر آگ برسانے کے لیے استعمال ہوگا, کوئی تصور نہیں تھا. اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں آگ برستے دیکھتا ہوں. تیسری بات جو بہت اہم ہے, آپ نے فرمایا کہ جو عذاب خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ آنے والا ہے اس میں علاقوں کے علاقے زندگی سے محروم ہو جائیں گے, زندگی کی ہر قسم سے محروم ہو جائیں گے. اب یہ ایٹامک وارفیئر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب زمانے کے گناہ جتنے بھی ہوں ان کا یہ طبی نتیجہ نکالنا جو مسیح علیہ السلام نکال رہے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں, بس سزا تو اپنے اعمال ہی کی ملتی ہے, وہی دراصل سزا بن جاتے ہیں. لیکن ان کو بعض دفعہ خدا سزا بنا کر دکھاتا ہے, بعض دفعہ وہ اعمال کی بدیاں اکٹھی ہو کر پھوٹ پڑتی ہیں اور پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں سزا بدعمالی ہی کی ملتی ہے. اور نبی یہ وہ کام دکھاتا ہے جو بندے کے بس کی بات نہیں, وہ ایسی پیشگوئیاں کرتا ہے جن پیشگوئیوں کے نتیجے میں دنیا معلوم کر لے کہ کسی غیبی طاقت نے اس کو بتایا ہے, ورنہ ان طبی حالات کا یہ طبی نتیجہ نہیں نکل سکتا. ایک چوتھی بات, زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار. زار کے متعلق اس زمانے کے حالات بتا رہے تھے کہ زار کی حالت زار ہوگی, تصور بھی کوئی نہیں تھا, کیونکہ زار ایک اتنا عظیم شہنشاہ تھا کہ انگلستان کے بعد اگر کوئی دوسری شہنشاہیت تھی جس کا آدھی دنیا پر روب تھا وہ زار تھا, اور اس کے نام سے لوگ سراتے تھے, اس کی عزت کیا کرتے تھے. حکومت انگلستان کی حکومت بھی زار کا بڑا احترام کرتی تھی. تو اس کی سلطنت اپنے پورے عروج پر تھی جب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ اشعار فرمائے ہیں پیشگوئی کے رنگ میں کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی با حال زار. اب بھی ہوگا بھی عجیب لفظ ہے, یعنی زاریت مٹ چکی ہوگی, مٹ رہی ہوگی, اپنے آخری دموں پر ہوگی, اور اگر زار اس وقت تک جیا بھی تو بحالت زار جیے گا. یہ نتیجہ ان جنگوں کا ہے جن کی تفسیر مسیح علیہ السلام پہلے بیان فرما چکے ہیں, اور اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو بیک وقت قانون قدرت کو تبدیل نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ سزا نہیں دی جاتی, قانون قدرت کو متحرک کر دیا جاتا ہے, اور اس قانون کے نتیجے میں جو طبی طور پر سزا ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ از خود نہیں ہوتی بلکہ خدائی فیصلہ کے مطابق ہوتی ہے. یہ دو بات سمجھ جائیں تو طبی عذابوں کا قدرتی جو ذرائع ہیں جب وہ متحرک ہوں تو اس کے نتیجے میں کچھ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, ان کا جوڑ سمجھ آ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو, کذاب آل فرعون, ان باتوں کو کذاب آل فرعون کے دو حوالوں کے بیچ میں رکھا ہے. فرعون کی قوم اور اس سے جو پہلے تھے ان سے جو سلوک ہوا ہے اس کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. فرعون کی قوم جو تھی یہ ایک لمبے عرصے تک بہت عظمتوں تک پہنچی ہے. فرعین مصر کی پوری تاریخ پڑھنے کے لائق ہے, اور اس میں ان کو کس طرح سزائیں ملی ہیں, کون ان میں وارننگ والے آئے ہیں, یہ مضمون ابھی تحقیق طلب ہے. اس لیے میں خصوصیت سے اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. یہ دو حوالے بہت اہمیت رکھتے ہیں, ابھی تک ان پر پوری تحقیق نہیں ہوئی. مثلا ایک فرعون بادشاہ ایسا تھا جس کے متعلق جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ مواحد معلوم ہوتا ہے, اور اس نے وارننگ بھی دی تھی اپنی قوم کو, اس نے تمام بت قدے مٹا دیے تھے. اب اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے اس نے صرف ایک خدا سورج کی خاطر سب کو اس نے برباد کروا دی, سب نظام کو برباد کر دیا تھا. یہ درست نہیں ہے. وارننگز وہاں بھی آئی ہیں, اور وارننگز کے بعد جب توجہ نہیں کی گئی تو پھر سزائیں بھی ملی ہیں. تو من قبل ہم میں فرعون کی قوم کا جو پہلی تاریخ ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی جس وقت قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت والذین من قبلہم میں نوح کی تاریخ تو تھی, لیکن فرعون کے حوالے سے والذین من قبلہم میں نوح کہا تو جا سکتا ہے کہ شامل ہیں, لیکن فرعون کے اپنی قوم کے حالات جو اس سے پہلے گزر چکے تھے ان کی طرف اشارہ ملتا ہے, اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اس لیے احمدی محققین کو ایجپٹولوجی کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے اس تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہاں لازماً آپ کو توحید کے علم بردار کئی جگہ ابھرتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کو رد کرنے کے بعد پھر قوم کو سزائیں ملتی رہی ہیں. یہ سلسلہ منتج ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور اس کے بعد پھر فرعون کی صف ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی گئی ہے. اس سے پہلے عارضی طور پر سزائیں ملتی تھیں، مگر اس واقعہ کے بعد پھر جو تنزل شروع ہوا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے وہ تاریخ کی مٹی میں دب گیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، جتنے بھی ہلاک ہونے والے تھے وہ ظالم ضرور تھے، تمام ہلاک ہونے والے لوگ ظالم لوگ تھے، نا انصاف اور غریبوں پر اور بے قصوں پر ظلم کرنے والے۔ ان شرت ضواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً ان شرت ضواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین مخلوق خدا تعالیٰ کے نزدیک، یہاں مخلوق سے مراد زندہ چلنے پھرنے والے جاندار، الدواب، ان شرت ضواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور اس ضد کے ساتھ انتظار انکار کرتے ہیں کہ وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانے کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے، جن لوگوں کے متعلق فرمایا وہ شر و من تحت عدیم السمائے، اس کا لازماً تعلق اس آیت سے ہے یا اس قسم کی دوسری آیات سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات قرآن پر مبنی ہوتی تھی، بس اس کی ایک تفسیر ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، وہ انکار کرنے والے ہوں گے اور انکار پر بضد قائم ہوں گے، کہیں گے کسی صورت ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ساتھ ہی مسلمان بھی کہا ہے ان کو، مسلمانوں کی قوم میں پیدا ہونے والے، تو اگر کسی نے آنا نہیں تو انکار کس کا کریں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اسلام کے آخر پر یہ واقعہ ہوگا، علماؤہم، وہ مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، اور شر فرما دیا ان کو، شر و من تحت عدیم السمائے، جو شر و دواب سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دواب سے شر ہو ہی نہیں سکتا، اور من تحت میں اصل میں دواب ہی مراد ہیں، الدواب، کیونکہ زندگی ہی ہے جو ذلیل ترین ہو سکتی ہے، مردہ حالت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، تو وہاں بھی دواب ہی مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکار کا کوئی موقع ان کے لیے ضرور پیش آئے گا، آنے والوں کے لیے، جب تک وہ انکار نہیں کریں گے شر دواب نہیں کہلا سکتے، اور یہی ہے قرآن کریم جو فرما رہا ہے ان شر دواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ذلیل ترین مخلوق ہیں، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ یہاں اب جو مضمون ہے وہ پھر گیا ہے اس زمانے کے متعلق طرف، پیشگوئیوں کی بات، ماضی کے واقعات کی باتیں ختم ہونے کے بعد اب اس زمانے کی طرف منتقل ہوتا ہے، فرماتا ہے الذین عاہدت منہم، جن سے تو نے عہد کیا ہوا ہے، ثم ينقضون عهدهم، پھر وہ عہد کو توڑتے چلے جاتے ہیں، فی کل مرتن، ہر بار توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، یہ بظاہر نہیں، واقعتاً اس زمانے کی طرف انصراف بھی ہے اور آئندہ زمانے کی پیشگوئی بھی ہے، وہ لوگ کون ہوں گے جو انکار کریں گے اور بدترین مخلوق بن جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے، ان کی ایک عادت تو یہ ہوگی کہ وہ انکار کر دیں گے اور ضد کریں گے ہم نہیں مانیں گے، دوسرے یہ کہ عہد شکن لوگ ہیں، انہوں نے تجھ سے جو وعدے کیے ہیں قرآن کے اوپر، جو قرآن کے ذریعے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ ہر عہد کو توڑنے والے لوگ ہیں، جھوٹے، خائن اور عہد شکنی کرنے والے، وہم لا یتقون، اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، یا پہلی آیت کے حوالے سے یوں بنے گا فہم لا یؤمنون، نہ وہ کبھی ایمان لائیں گے نہ کبھی وہ تقوی اختیار کریں گے، ان کی سرشت میں ہی تقوی نہیں ہے، جو بد عہد لوگ ہوں اور ہر بار عہد توڑتے ہوں وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اب یہ مخلوق ہر زمانے میں دراصل پائی جاتی ہے. اس لیے اصولی باتیں بیان فرمانے کے بعد اب بتایا ہے کہ جب تم اسے ٹکر لو ایسے لوگوں سے تو کیا سلوک کرو. اما تسخفنہم فی الحرب، جب تم لڑائی میں ان سے متصادم ہو، تسخفنہم ٹکراؤ ان سے، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو تتر بتر کر دو. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑنے والے ہوں. اب یہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے پہلے مضمون سے. ان کے سربراہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو ایمان لانا نہیں، ان کے متعلق تو خدا فتویٰ دے چکا ہے کہ عہد کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، اور عہد چکن اور گندے لوگ ہیں، تقویٰ بھی اختیار نہیں کریں گے. ان پر ایسی ضربیں لگاؤ کہ جو ان کے پچھلے ہیں وہ ڈر جائیں، اور ان کا بد انجام دیکھ کر وہ تتر بتر ہوں. لعلہم یذکرون، ان میں تو ضرور ایسے ہو سکتے ہیں جو نصیحت پکڑ لیں اور ہدایت پا جائیں. بس یہ جو ہے نا سائقہم تصحیقہ والی دعا، یہ بین ہی اس آیت کی ہدایت کے مطابق ہے بالکل، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اب ہماری لڑائی تو دعا کے ذریعے ہے، براہ راست تو ہے نہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کے متعلق یہی پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسیح کو خدا حکم دے گا کہ تو نے لڑنا ہے تو دعا سے لڑ، ظاہری تلوار سے لڑنے کا تجھے کوئی اختیار نہیں نہ طاقت ہے. تو اب دعا کے ذریعے ہم نے لڑنا ہے. اور شرد بہم من خلفہم کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ یہ بدبخت جو آگے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ قوم کو بھی ہدایت نہیں پانے دیتے، بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، اور قوم کو بھی بے خوفی میں بڑھا رہے ہیں، ان کو ایسی مار مار کہ جو پچھلے ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں. لعلہم یذکرون، تاکہ اس کے نتیجے میں ان میں وہ سوچ اور فکر کے مادے بیدار ہوں اور وہ نصیحت پکڑیں اور ہدایت پا جائیں. کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ٹھیک، ان کا بھی وقت ختم ہو تب ہوگا. ان معنوں میں کہ ان کی جو گمراہ کرنے کی طاقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لے، اور ایسی مار پڑے کہ عامۃ الناس کو ہوش آ جائے کہ یہ تو اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم ان کے پیچھے لگتے، وہ نصیحت پکڑیں. اور پھر ہوگا بھی یہی، اب دیکھیں انشاءاللہ یہی ہونا ہے، ان کے بڑے پکڑے جائیں گے، ان کو مار پڑے گی، تب عامۃ الناس کا رجحان احمدیت کی طرف ہوگا انشاءاللہ.